الحمد لله رب العالمين وصلى الله تعالى على رسوله النبي الكريم وما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم آپ نے معاشرہ ساتھیوں کی گفتگو سنی ہے ہر روز کم و بیش اور ساتھی اشفر وید اشفر کمران ساتھی اشفر ہے اور ہلال دین نظام دین ہے یہ ماشاء اللہ تشریف ہیں سری لنکا سے وہ فاروق صاحب جو جماعت کے آج کل امیر ہیں ماشاء اللہ قطر میں وہ بھی تشریف لائے ہیں قطر کی جماعت الحمد للہ ذکر کرتی ہے باقاعدگی سے اور ساتھی عاشق صاحب باقی ساتھی سب کو سلام بھیجا ہیپی ورڈ نو
الحمد للہ رب العالمین نحمدہ و نصلی علی رسول کریم ما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي most beloved and respected Hazrat ji Beg sahab damat barakatuhum and Hazrat ji Shah sahab damat barakatuhum and each and every friend gathered here assalamu alaikum I did not give an introduction about myself because almost every one of you know me very well but very unfortunately however intimate I may be by heart with you by words and language I am far away I have been trying very hard to learn your language and I love that language and it is very sweet very unfortunately I don't have the environment in Sri Lanka to give me a backing to learn this language fast. Anyway, it is a great mercy of Almighty Allah that we are here at the center of Zikr in spite of our placement among the kuffar, those who do not believe, those who do not have a culture, those who do not have a way of life for themselves, those who just live freely as they wish and will. But we are fortunate and we are lucky. We however got the guidance towards this path. The first and the foremost, our gratitude and thanks goes to Hazrat Quraish Sahib, whom you all know very well. In other words to say, the Bari Aadmi, so everyone know him very well, cannot miss him. Because he is exceptionally visible. When we come all the way from Sri Lanka to this place, we take a lot of trouble in traveling. But we have all the convenience and convenience. We come by flight, come by train, come by good, comfortable buses and vehicles. With all that, we have to undergo a lot of stress and difficulty. But when our Amir Sahib came here first from what he has told us. There were no conveyance, no roads, and all those facilities that we are enjoying today were not available at that time. And therefore, we can assume what a lot of trouble he would have taken to reach this place, to bring this asset, the wealth, all the way to Sri Lanka to us. And therefore, it is very important and it's a duty of myself to mention that to you all. We are here and every year somebody from Sri Lanka is coming here. It is totally the effort of Hazrat Quraish Sahib. In other words, we were there like orphans, children without parents. Fortunately, Hazrat Beg Sahib and Shah Sahib started coming to Sri Lanka. And they gave us a big turn. We, from then onwards, started realizing that we were having a good base, good hope, and good future. We were just ordinary metals, but Hazrat ji holds the kimia that turns this metal into gold. And therefore, our effort to come to this place is no waste. It is worthwhile, and all the trouble we take is really worthwhile. And I hope that in future, that Sri Lanka will become one of the important centers for this Jamaat, for all the people in the all over the world to come and gather there. And I know for sure the effort that is taken by Hazrat Ji will make Sri Lanka a golden spot someday. And I request both Hazrat Ji to come to Sri Lanka continuously without any break, because there are many other Sathis who cannot afford to the cost to come here, and most of them are poor, and people, those who earn day-to-day their life. And therefore, Hazrat Ji begs our visit every year is immeasurably, which I cannot put in words, a favor that he has done to all the Sri Lankans. So Hazrat Ji has called me to take only a few minutes. I think I have taken more than that. And inshallah, we will be continuing to come to this Ijtima, and the same way I request Hazrat Ji to come to Sri Lanka continuously. In the meantime, not to send Hazrat Ji alone. Last 2 years Hazrat Ji will be coming alone, and we were very much disturbed. And therefore, I request some Sathis to join Hazrat Ji and overstay. Send Hazrat Ji here and overstay, and we will take you around in Sri Lanka and show the places, and we will be get more friendly and more close, inshallah. And thereby, our intimacy, our closeness, our friendship will develop and stay forever. Assalamu alaikum.
Nizamuddin Halaluddin. MashaAllah. Anybody wants to learn boxing, he can join him. Don't worry, translate. Speak in Tamil.
Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adhra Bekshayaka, Nalgun Salam Sundra. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jama Sat Manatana Vergam. Salam, Assalamu alaikum. In the Akla Pesha Kupra, in the Pesha in the Tiriad, and on a Pesha in the Mulu Velakum, we get it. In the Say, any other Pesha, they can on a Pesha. No, it is different. Does it come? I can explain it nicely. In a pace in the day, I paste at the old Velanga Gudia Satya, and a pretty pace good in the Nakiria. Irandalam Pacerin Gatin of Satima Rikan, Ella, Ulogatlim, Velig Petigrang. Among Petigrang, Veligam, somebody for Ranga, Selonga, I iron some blood to Mikranga, or iron some blood to Kranga. I am a pioneer in the world. அதே போல எங்கட ஜமாத்ல எத்தனை கம்பெனில அத்தனை சாத்திமாரும் வேலை செய்யறாங்க, அத்தனை கம்பெனில இருக்கிறவங்க அத்தனை ஒரு காலத்துல ரிட்டையர் ஆகத்தான் ஓணும். அவங்க சம்பாதிப்பு ஒரு கால ஒரு வருஷம் 25 வருஷமோ 30 வருஷமோ 10 வருஷமோ 15 வருஷமோ அவங்க அது ரிட்டையர் கிடைக்கும். ஆனால் அது கம்பெனி அல்ல. ஆனால் அது பேக்ஷயங்களும் அதில் சாசியங்களும் திறந்துக்கிற கம்பெனி இருக்கா, அது அவங்களுக்கு கொடுக்குற வேலை வந்து சம்பளம் இல்லை, வேலைக்கு நீ வேலை செய் சொல்லி அவங்க சொல்லிட்டாங்க. வேலை சம்பளத்துக்கு அவங்கள சம்பளம் உனக்கு நான் நாகரத்தில் தாருன்றாங்க. இப்போ அதுக்கு புரியப்பட்டு வந்தவங்க தான் நாங்கள் எல்லாம். அவங்க சொல்கிறது நாங்கள் செய்கிறோம், இன்ஷா அல்லாஹ் அல்லாஹ் சுப்ஹானஹு என் மௌத்துக்கு போகிறோம், அவங்க எங்களுக்கு தார இது. ஆனால் அவங்க சின்னபடி நடக்கணும், நாங்கள் நடந்தால் தான் எங்களுக்கு அவங்கக்கிட்டால என்ன அவங்க சொல்லிட்டாங்க செஞ்ச போல அல்லாஹ் சுப்ஹானஹு எங்களுக்கு உதவிச்சுவாங்க. அதே போல் அல்லாஹ் சுப்ஹானஹு உதவி செஞ்ச போல் நாங்களும் இதே போல் செஞ்சு அதே போல் அவங்க சொல்கிறதுக்கு செஞ்சுங்க. நாங்கள் சென்னா செஞ்சால் அல்ஹம்துலில்லாஹ் எங்களுக்கு நல்ல வழியை காட்டி தருவாங்க. அஸ்ஸலாமு அலைக்கும்.
ஆப் சபக்கு சமஜ் ஆகி என்ன மாஷா ஜோ கஹா ஹை அந்தாஜ கரே கி இன்கோ ஆப்கி ஜுபான் நீ சமஜ் ஆதி நா ஆப்கோ இன்கி சமஜ் ஆயி ஆயி ஹை நா ஆயே ஹை கி நீ வோ நீ வோ ஹுத் காய் கே லியே ஆயே زبان کا بیریئر کوئی بیریئر نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کی اجازت کھینچ کے لائی ہے محبت حضرت کی, مشاہ کی اور یہاں ٹھہرنے کی ساتھی کی محبت کھینچ کے رہی. اس لیے انہوں نے تقریر کے لیے کھڑا کیا کہ آپ کو اندازہ ہونا چاہیے کہ کس محبت سے یہ لوگ آتے ہیں. زبان نہیں سمجھ آتی. جس طرح ان کی زبان آپ کو سمجھ نہیں آئی, جس طرح آپ جو اردو میں باتیں کرتے ہو یا ہم جو اردو میں باتیں کرتے ہیں معمول میں ساری, ان کو سمجھ کچھ بھی نہیں آئی. تو یہ ایک ربط ہے جو کل بھی ہے, وہ اس کی خاطر تشریح لائے ہیں. اسے ہمیں ہم سے یہاں اپنے گھر سے یہاں نہیں آیا جاتا, سری لنکا سے ان کے بچے ہیں, ان کے بھی اپنا گھر ہے. ایک صاف ادھر ہے کہ مجھے زبان سمجھ میں کہ کے لیے جانا ہے مگر پہنچے. ہم ہر شے سمجھ آتی ہے, ہر اللہ تعالیٰ نے سہولت عطا فرمائی ہے, پھر بھی ہم سے اٹھا نہیں جاتا, نکلا نہیں جاتا. ان میں رضا قریش, ویری رضا قریش, یسٹرڈے اندر کارنر, آئی ایم گوئنگ ٹو ٹرانسلیٹ اینڈ لیٹ می نو سم تھنگ رانگ. میں نے کہا کہ سب کو پہلے سلام کہا ہے, پھر کہا ہے کہ الحمد للہ ہم اس رستے میں آئے, اللہ کا کرم ہوا اور اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ ہم ذکر بھی کرتے ہیں, اتنی دور سے آتے ہیں, آپ کی محبت میں کھینچ کے رہتی ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا یہ آخری ورڈ یہ تھے کہ اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کے سلسلے میں زندگی گزرے, اسی میں موت ہے, اسی میں حشر ہو. یہی کہا مقصد. الحمد للہ. آج فاروق صاحب, یہ قطر سے تشریف ہے, قطر سے, جہاں قطرہ قطرہ اکٹھا ہو کے قطر بنا ہے. شاہ صاحب ہمیشہ اس کو قطر بودی کہتے ہیں.
سب سے پہلے تو سب ساتھیوں کو قطر کی جماعت کی طرف سے السلام علیکم. الحمدللہ اللہ تعالیٰ کا کروڑ کروڑ شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں مشائخ نصیب فرمائے اور ان کی زیر نگرانی الحمدللہ ہم اتنی دور بیٹھے اللہ تعالیٰ کر رہے ہیں, وہاں آتے رہتے ہیں. کچھ 40 سالوں سے حد کا جانا نہیں ہوا, لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ان کی توجہ میں کچھ کمی آئی ہو. الحمد للہ اللہ تعالیٰ کا کروڑ کروڑ شکر ہے ہمارے ساتھ انڈین, پاکستانی, بنگلہ دیشی, مختلف نیشنل کے لوگ ہیں اور اللہ کر رہے ہیں, حتیٰ کہ ان کو زبان کی بھی سمجھ نہیں ہے, اس طرح سے یہ ساتھی. تو لیکن یہ اللہ کا کروڑ کروڑ شکر ہے کہ ہم وہاں بیٹھے, اللہ کی نعمتوں سے اور شفقتوں سے, مشائف کی شفقتوں سے متمیز ہو رہے ہیں. مجھے بولنا نہیں آ رہا, بڑے عجیب سی سچویشن ہے, لیکن یہ ہے کہ الحمد للہ یہ دعا کرتے ہیں اور آپ بھی میرے ساتھ یہ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہماری زندگی, ہماری موت, ہماری آخرت جماعت کے ساتھ فرمائے. آخر دعا میں الحمد للہ.
بولنا نہیں آتا ان کی جگہ, ہم عبد الرحمٰن صاحب بولاتے ہیں, ان کو بولنا ماشاء اللہ تھا. آج عبد الرحمٰن جی, یہ بھی قطر سے پہنچے ہیں اجتماع کی خاطر.
السلام علیکم. الحمد للہ رب العالمین. قطر کی جماعت پہلے بہت اللہ تعالیٰ نے اس کی مقدار بہت زیادہ بڑھا دی تھی, نہ معلوم نظر لگ گئی. آج کل بھی جماعت ہے, لیکن یہ جماعت جیسے حضرت کہتے ہیں کہ اس کا تعلق مقدار سے نہیں, اخلاص سے ہے. جتنا خلوص چاہیے, مقدار نہیں چاہیے. چاہے ایک بندہ ہو, دو بندے ہوں, یہ نہیں مطلب نہیں کہ بہت بڑی جماعت ہو. خلوص والے ہوں, تھوڑے ہوں, وہی اللہ تعالیٰ کو چاہیے. اللہ تعالیٰ کو یہ مقصد ہے کہ خلوص اور اخلاص والے بندے وہ اس جماعت میں شامل ہوں. جن کا خلوص اخلاص نہیں ہوتا, اللہ تعالیٰ انہیں خود ہی نکال دیتے ہیں جماعت سے. اس لیے سب سے گزارش ہے کہ اس کے ساتھ پیار محبت ہر وقت قائم رکھیں اور جیسے بھی جڑے رہیں. ہر جماعت کے بغیر گزارا نہیں, جماعت کے بغیر فلاح نہیں. اللہ تعالیٰ نے جنت میں لے کے جانا ہے, اور امام کے پیچھے یا اپنے مشائخ کے پیچھے ان سارے ساری ساری جماعتیں جائیں گی. تو ہمیں جماعت سے ہر وقت جڑے رہنا چاہیے ہر حال میں, اور اپنی غلطیوں کوتاہیاں جیسے اجتماعات ہوتے ہیں ان میں لازمی طور پر شامل ہوتے رہیں. جو سالانہ اجتماع ہے, جو شہر کے اجتماعات ہیں, ان میں بار بار جیسے حضرت کہتے ہیں لپک لپک کے آنا چاہیے. اس میں اللہ تعالیٰ ہماری کوتاہیاں لغزشیں اللہ تعالیٰ ختم فرماتے ہیں, اور جماعت میں آنے سے نحوست بھی ختم ہوتی ہے, اور ہمارا جو دوبارہ سے تقویت ملتی ہے. اس لیے ہم سب سے گزارش ہے کہ آتے رہیں. اور تھوڑا سا میں بتاتا چلوں کہ جماعت کے حوالے سے, جماعت میں آنے سے اللہ تعالیٰ ڈھیروں انعامات عطا فرماتے ہیں. مطلب میں اپنی زندگی میں ایک نہیں سینکڑوں انعامات ہیں. جب بھی کوئی مشکل آتی ہے میں حضرت سے کہتا ہوں حضرت یہ مشکل ہے دعا کریں, حضرت کہتے ہیں اللہ خیر کرے گا. حضرت کے منہ سے جب الفاظ نکلتے ہیں اللہ خیر کرے گا, یہ اللہ تعالیٰ ہی ان سے منہ سے نکلواتے ہیں اور اس چیز میں خیر ہو جاتی ہے. یہ مطلب ایک آسان سا نقصہ آپ کو بتا رہا ہوں کہ جب بھی کوئی بات ہو حضرت سے فون کریں, حضرت کو کہیں حضرت کا یہ الفاظ منہ سے نکلیں گے اللہ خیر کرے گا, اور اللہ تعالیٰ کے سب نکلتے ہیں, اللہ اس میں خیر کر دیتے ہیں. اور ایسے کئی معاملات زندگی میں ہیں. مثلا میں اپنی لائف کے اندر ڈھیروں چیزیں ہیں. مثلا میں کان سے بہت کم سنتا ہوں. تقریباً 8 سال ہوں یہ ہوتا ہے, 2 سال 3 سال بعد کمپنی میڈیکل کرتی ہے کہ بندہ کام کے لیے فٹ ہے کہ نہیں. لیکن میرا الحمدللہ 7-8 سال سے میڈیکل نہیں ہو رہا. ان میں لگاتار کام کرتا چلا جاتا. اس کے علاوہ آپ یہ سن کے حیران ہوں کہ میں آف شور میں کام کرتا ہوں, سمندر کے اندر جاتا ہوں اور ہائیڈرو کاربن ہائیڈرو آکسائڈ وہاں پر ہوتی ہے, گیس ہے, ایچ ٹو ایس, ایچ ٹو ایس گیس ہوتی ہے, جو بھی پلانٹ کوئی بھی پیٹرو کیمیکل پلانٹ ہے جو گیس والا یا آئل والا ہے اس کے اندر ایچ ٹو ایس ہوتی ہے جو کہ زہریلی گیس ہے. اور اس کے لیے ان کا انگریزوں کا یہ کہنا ہے کہ داڑھی والا آدمی جو ہے اگر گیس ماسک پہنے گا تو گیس اس کے اندر جائے گی, لہٰذا اس کو وہاں پہ جاب نہیں کر سکتا. اور ہیلی پورٹ پہ جب ہم جاتے ہیں وہاں پہ باقاعدہ انہوں نے تصویریں لگائی ہوئی ہیں کہ چھوٹی سی داڑھی والا بندہ بھی الاؤڈ نہیں ہے. لیکن میں نے حضرت سے بات کی, حضرت میرا وہاں جاب ہو رہا ہے اور باس کہتا ہے کہ جب تک داڑھی چھوٹی نہیں کرو گے تمہیں آف شور نہیں بھیجنا, تمہیں جاب نہیں دینا. میں نے حضرت نے کہا ایک بال کو ہاتھ بھی نہیں لگانا, تمہارا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتے. الحمدللہ وہاں میں 5 سال سے لگاتار جا رہا ہوں, میں اکیلا آدمی ہوں جو کہ غیر ملکی یعنی قطر کے علاوہ کوئی بندہ داڑھی والا صرف میں ہوں جو کہ لگاتار ہر ہفتے جاتا ہوں, ہر ہفتے واپس آتا ہوں. یعنی سال کے اندر تقریباً 52 دفعہ میں ہیلی کاپٹر بھی جاتا بھی آتا بھی ہوں اور داڑھی کے ساتھ, فل فلیش داڑھی کے ساتھ. یہ محض اللہ تعالیٰ کی محضرت کی مطلب دعا کی کہ ان شاء اللہ تمہارا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکیں. تو یہ مطلب اگزامپل, اس کے علاوہ ڈھیروں اگزامپل ہیں. مطلب میری وائف جو پچھلے دنوں جو حضرت نے کہا کہ آپریشن نہیں کروانا, میں نے آپریشن کروا لیا, انجیوگرافی. سب ڈاکٹروں نے بھی کہا, رشتہ داروں نے کہا, معمولی چیز ہے, لیکن حضرت نے کہا کوئی ضرورت نہیں ہے, دوائیوں سے علاج ہو جائے گا. لیکن میں نے مطلب میری غلطی, میں نے آپریشن کروا لیا, اس میں مسٹیک ہو گئی ڈاکٹر سے اور انٹرنل بلیڈنگ شروع ہو گیا, انٹرنل بلیڈنگ شروع ہو گیا اور تقریباً اس کو 10-12 بوٹل میری وائف کو لگا دیے ڈاکٹروں نے. اور صبح میں اس وقت ڈیوٹی پر تھا, میں ڈیوٹی سے ہیلی کاپٹر سے واپس آیا, میں ڈاکٹر سے ہوں, وہ فوراً ملے سارے ڈاکٹر, من کے آپ لوگ کیا کر رہے ہیں, میری وائف کو خون پہ خون لگائے چلے جا رہے ہیں اور پیٹ پہ خون جو ہے بڑھ بڑھ کے پیٹ بہت بڑا ہوتا چلا جا رہا ہے. ڈاکٹروں نے اسی وقت کہا ہم آپریشن کر, میں نے کہا ضرور کہ امید جاتی ہوں. 15 منٹ کے اندر ڈاکٹر جو ہے آپریشن تھیٹر میں لے کے گئے. جب آپریشن تھیٹر میں لے گئے فوراً میں نے حضرت بیگ صاحب کو فون کیا, میں نے کہا حضرت مجھ سے غلطی ہو گئی ہے اور وائف کو آپریشن تھیٹر میں لے گئے ہیں, دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ان کو بچا دے. حضرت نے کہا تم سے غلطی تو ہو گئی ہے, ان شاء اللہ خیر کریں گے. اور آپ اندازہ کریں کہ میری وائف جو وہاں گئی ہے آپریشن تھیٹر کے اندر, اس کا بلڈ پریشر 38 رہ گیا. جب 38 بلڈ پریشر رہ گیا تو وہاں کا جو عملہ تھا اس نے کہا اب یہ تو بچنے والا نہیں ہے, اور اس کی پریپریشن شروع کر دی, ان کو مد میں سفید کپڑا پہنا دیا اور کان ناکوں میں ناک میں روئی دل ڈال دی, یعنی پریپریشن شروع کر رہے ہیں جیسے ڈیڈ باڈی ہونے والی ہے. تو امیجیٹلی یہ وہ وقت ہے جب میں حضرت فون کر رہا ہوں, امیجیٹلی ایک ڈاکٹر انٹر ہوتا ہے, وہ کہتا ہے کہ یہ آپ لوگ کیا کر رہے ہیں, میں نے اس کا آپریشن کرنا ہے, اس کے آپریشن کے ریڈی کرو. وہ آپریشن کے ریڈی کرتے ہیں اور 4 گھنٹے میرے وائف کا آپریشن ہوتا ہے. اس کے بعد وہ ایک ہفتہ بے ہوش رہتی ہے, انٹینسو کیئر کے اندر رہتی ہے, انٹینسو کیئر یونٹ بے ہوش ہے وائف. اور وائف کو ایک ہفتہ کے اس دوران میں لگاتار حضرت سے کانٹیکٹ رہتا ہوں اور دعا کے لیے کہتا رہتا ہوں, ہم سب بھی دعا کر رہے ہوتے ہیں اور صحیح جماعت دعا کر رہی ہوتی ہے. اور میں ایک ہفتہ بعد جب وائف ہوش میں آتی ہے تو پہلی چیز تو اس نے بتائی, اس نے مجھے بتایا کہ میں 7 دن بے ہوش رہی ہوں لیکن حضرت بیگ صاحب میرے ساتھ مسلسل رہے ہیں, مسلسل رہے ہیں. پہلی چیز اس نے مجھے اٹھتے ہی بتائی اور کہا کہ الحمد للہ بیگ صاحب آتے تھے. اور ڈاکٹر نے پوچھا بیگ صاحب کہ آپ یہاں کیسے, آپ کا ویزا کہاں ہے, بتا کہاں ہے. حضرت بیگ صاحب نے کہا ہمیں کسی ویزا بتا کر کی ضرورت نہیں. اس کے علاوہ ایک وائف نے بتایا کہ مجھے کہ وہ جو ہے نا حضرت بیگ صاحب مجھے سانس دے رہے ہیں, حضرت بیگ صاحب مجھے سانس دے رہے ہیں لیکن وہ ڈاکٹر لوگ کوشش کر رہے ہیں میرے پر گرم کپڑا ڈال کے سانس کو کسی دوسری طرف ڈائیورٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, یہ میں نے محسوس کیا. لیکن اس کے علاوہ آپریشن کے دوران بھائی نے بتایا, آپریشن کے دوران میں وہ میں نے محسوس کیا کہ میری روح جو ہے وہ بہت نیچے چلی جاتی ہے, حضرت بیگ صاحب اٹھا کے اوپر رکھ رہے ہیں. ایسا مطلب مجھے لگا کہ جتنی دیر آپریشن ہوتا رہا جسم کا اتنی دیر تک روح کو الحمدللہ حضرت بیگ صاحب نے کیری رکھا کہ جب تک یہ لوگ جسم سے کھیلتے رہے میں اس کی روح کو کیری کر کے رکھتا ہوں. تو جب انشاءاللہ یہ مطلب یہ سارے معاملات وائف نے ہوش آنے کے بعد بتائے, اور یہ اس کی بڑی تسلی مطلب وائف کو ہوئی کہ میں اکیلی نہیں تھی, جب جتنی دیر بے ہوش رہی ہوں 7 دن اکیلی نہیں تھی, بیگ صاحب میرے ساتھ تھے. اور جب ہوش میں آئی تو ایک بہت زیادہ ڈری ہوئی تھی, خوف تھا, کہہ رہی تھی اور یہ اللہ کا شکر جب ہوش میں آئی اپنے بیوی بچوں کو اور مجھے پہچانتی تھی, یعنی اپنے خامد اور بچوں کو پہچانتی تھی, یہ اللہ کا خاص کروں گا. اور لیکن ان سب سے ڈر رہی تھی, کہہ رہی تھی سب مجھے مار دیں گے, سب مجھے مار دیں گے, ان کو نزدیک نہیں آنے دو. تو میں نے یہ پھر فوراً حضرت بنیاد صاحب شاہ صاحب پہ فون کیا, میں نے کہا بہت زیادہ خوفزدہ ہے, ڈر رہی ہے, توجہ کریں کہ اس کا ڈر ختم ہو. تو اللہ کا شکر ہے امیڈیٹلی اس کا ڈر ختم ہو گیا. تو یہ مطلب یہ میں واقعات ہوئے اللہ کا خاص کر میں اس لیے سنائے. ہاں ہاں ایک اور بات بھی مکہ مکرمہ جو بے ہوشی کے دوران میں ایک اور بات بھی یاد آ گئی کہ میرے بھائی نے بتایا کہ میری روح آسمانوں پہ بہت اونچے اور بیگ صاحب کے ساتھ میں بہت اونچی پرواز کر رہی ہوں, اور نیچے مجھے مطلب خانہ کعبہ, روشن خانہ کعبہ نظر آ رہا ہے, اور نیچے طواف کرتے ہوئے لوگ نظر آ رہے ہیں, اور میں اور بیگ صاحب اوپر طواف کر رہے ہیں. مطلب یہ انہوں نے خواب دیکھا. تو اللہ تعالیٰ جی یہ میں نے واقعات اس سے سنا کہ اللہ تعالیٰ یعنی یقین ہونا بہت زیادہ, حالانکہ میں بہت زیادہ ڈھیلا ہوں, سست ہوں, نالائق ہوں, لیکن ہر وقت میرا دھیان, ہر وقت میری توجہ یہی بیگ صاحب شاہ صاحب کی طرف ہوتی ہے, اور یہ کہ میں دعا کرتا رہتا ہوں کہ سالانہ اجتماع میں آؤں. تو اللہ تعالیٰ بس ہم سب کو توفیق دے کہ ہم جس طرح بیگ صاحب کہتے ہیں کہ باقاعدگی سے ذکر کریں, اور یہ دو ٹائم کا ذکر بہت ضروری ہے, اور زور سے لگانا بہت ضروری ہے, جیسا آج حضرت صاحب نے واضح طور پہ بتایا. اس لیے اللہ تعالیٰ خاص طور پہ مجھے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.
کنہ خالد صاحب کدھر ہیں؟ یہ ہندوستان کی قید میں سیکنڈ لیفٹیننٹ تھے, میں الحمد للہ میجر تھا, اب یہ معاشرہ کرنے لگا, میں اس وقت میجر کا میجر ہوں. اللہ تعالیٰ نے ان پر کرم کیا, فضل فرمایا. ان کا واقعہ بڑا سبق آموز واقعہ ہے, پرانے ساتھی نے سنا ہوا ہے, نئے ساتھی بھی سن لیں تاکہ اللہ تعالیٰ ان کی بھی ایمانی کیفیت کو بدلے اور بڑھائے اور اپنے فضل و کرم سے مارا معاف ہوا. مجھے واقعہ سنا عبد الرحمٰن صاحب نے, اس سے پہلے حضرت کی خدمت میں بیٹھے تھے ہم وہاں زور کو, فرحان ایک ساتھی جو کل یہاں معاشرہ کھڑے ہو کے کینیڈا سے, انہوں نے اپنے حال ہوا سنائے تھے, انہوں نے ایک ساتھی کا واقعہ سنایا. اللہ تعالیٰ کا فضل ہو, کرم ہو, تو روح جو ہے وہ کام کرتی ہے ایسے مواقع پر. ساری بات جو ہے ربط القلب بالشے ہے جو حضرت خط میں لکھی ہوئی, وہ بات سمجھنے کی ہے.
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. ابھی قطر والے ساتھی کا بیان سن کے مجھ پہ تو پہلے کل بھی سنا تھا, عثمان غنی صاحب کا بیان, ان ساتھیوں کا بیان سننے کے بعد کچھ کہنے کی ہمت ہی نہیں رہتی. انسان ہم اتنے کمزور ہیں, حضرت صبح سے شام تک ہمیں وعظ و نصیحت کرتے رہتے ہیں لیکن ہم پر اثر کوئی نہیں ہوتا. ابھی ان کا بیان سننے کے بعد انسان کیا کہے کہ کس کہ کیا ہاں پر ہمارے ساتھ کیسے ہستیاں ہمارے ساتھ کن کے ساتھ ہم ان سے لے کر. مجھے اللہ پاک نے ہدایت قید میں دی, سن 70 میں فوج میں آیا میں, 71 اور 70 میں میری یونٹ جو تھی وہ ایسٹ پاکستان چلی گئی. اس زمانے میں ایسٹ پاکستان لوگ جاتے تھے کہ 100 روپیہ زونل الاؤنس ملتا ہے اور ٹائم خوشی کا ٹائم مل جاتا ہے. تو مجھے بھی جس یونٹ میں ملے تو وہ جانے والی تھی پوسٹنگ, بول کے کسی کو کہہ کہ اس میں کروائی. ایسٹ پاکستان پہنچ گئے, وہاں پہ جو حالات دیکھے وہ میں نے پہلے بھی بتائے تھے, سارے پرانے ساتھیوں نے سنے ہوئے ہیں کہ وہاں پہ جو خون بہا, جو ہاں وہاں پہ جو قتل و غارت ہوئی, وہ انسان سن کے بھی اس کو یقین نہیں کر سکتا کہ اس قدر ہو سکتی ہے. میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھی. اسی حالات میں لڑائی 9 مہینے تقریباً بنگلہ دیش میں لڑائی میں گزرے, کوئی سمجھ نہیں لگتی تھی کہ کدھر سے بے شمار ساتھی وہاں پہ شہید بھی ہوئے مکتی بنگالیوں کے ساتھ لڑتے ہوئے. ان کے ساتھ لڑائی کے بعد قید میں آ گئے, دسمبر 1971 میں سرنڈر کے بعد بہار میں, آج صبح بہار کا نام لے رہے تھے, بہار میں 93 نمبر کیمپ میں پہنچ گئے باقی قیدیوں کے ساتھ. گیا جہاں پہ گوتم بدھ کی پیدائش کی جگہ ہے وہاں پہ 93 نمبر کیمپ میں چلے گئے, ہم بھی میں بھی چلا گیا ساتھ. تو وہاں پہ 7 جنوری 1972 کو ادبیق صاحب تشریف لائے, اور اس وقت تک ہمارے کیمپ کی یہ حالت تھی کہ لوگ نے کوئی سبق نہیں سیکھا قید سے. قید سے پہلے بھی سارے اس پاکستان میں بدکاری فحاشی انتہا پر پھیلی ہوئی تھی, کوئی الا ماشاءاللہ بچا ہوگا جس نے بدکاری میں ملوث نہیں تھا. بہت زیادہ وہاں پہ ظلم و زیادتیاں ہوئیں, اسی حالت میں آئے، اور اسی حالت میں کیمپ میں بھی ناچ گانا، جو تاش کھیلنے والے تھے تاش کھیلنا شروع کر دیا، جن کو گانا بجانا آتا تھا انہوں نے گانا بجانا شروع، کسی کو نماز کا، کسی کو اللہ کی طرف رجوع کرنے کا دھیان نہیں آیا، حتیٰ کہ صرف جو شروع کیا سب سے پہلے وہاں پہ نماز تو چند پانچ قادیانی افسر تھے، ان میں سے ایک نے کمرہ صاف کر کے وہاں پہ اذان دی اور نماز شروع کی، باقی کسی کو کوئی ہوش نہیں تھا۔ جب حضرت شریف لائے تو ہمیں تو پتہ نہیں تھا، یہ میجر صاحب ہیں، سفید شلوار قمیض پہنی ہوئی تھی، پاؤں میں چپل، اسی حالت میں ان کو دیکھا تھا کیٹی کے سوٹ میں، لیکن آپ سب ابھی بھی ان کو دیکھ کے، چہرے پہ دیکھ کے سب کو سمجھ، جو فیلنگ کسی کی اپنے اپنے دل کے مطابق ہے، تو اس زمانے میں تو بالکل نوجوان تھے، سنہری داڑھی اور بالکل ینگ، جیسے کل صبح آج بتا رہے تھے کہ فٹ تھے، کرکٹ بھی کھیلتے تھے، سارا کچھ کھیلتے تھے، ایتھلیٹک فلیٹ بھی تھے، تو اسی زمانے میں میجر پروموٹ ہو کے آئے تھے، اور میں تو سمجھتا ہوں میرا مقدر اللہ پاک کی طرف سے اچھا تھا، یہ اور ساتھیوں کا آخری فلائٹ میں گئے یہاں سے، کیونکہ صبح انہوں نے اپنا واقعہ بنانا ہے بتانا ہے، گئے کسی اور کیمپ میں تھے، ٹرین وہاں پہ جگہ نہیں تھی، تو واپس آ کے ہمارے کیمپ میں تشریف لے آئے، آتے ہی انہوں نے سب سے پہلے مسجد وہاں پہ بنائی، صفائی مسجد بنائی، اس میں نماز شروع کی، کیونکہ جس کمرے میں چار افسر تھے اور ایک سیالکوٹ کے افسر تھے، چونکہ سیالکوٹ کے رہنے والے ہیں، تو وہ سب سے پہلے جا کے طارق ان کو ملا، واپس آ کے سنایا کہ میجر حسن بیگ ان کا نام اور یہ سیالکوٹ کے رہنے والے ہیں۔ شام کو انہوں نے ذکر شروع کیا، آتے ہی کوئی اس میں وقفہ یا کچھ نہیں، ساتھ کچھ ان کے دو تین افسر اور تھے، میجر رشید تھے اور کیپٹن معین تھے، تو وہ انہوں نے آتے ہی سب سے پہلے اسی دن شام کو ذکر شروع کیا، تو سردیوں کے دن تھے، کمرہ بند کر کے ان کو ذکر کیا، تو باہر جیسے ابھی آج انہوں نے ذکر کر کے تھوڑا دکھایا پہلی دفعہ میرا خیال، اتنی تیز ذکر کیا کہ وہ باہر پورے کیمپ میں آواز آتی تھی، لوگ کہیں جی یہ کوئی جن بلا رہے ہیں، کوئی کہ جی بانسری بجا رہے ہیں، اتنی تیز پورے کیمپ میں اس کی آواز آتی تھی، چار آدمی تھے یہ۔ تو اگلے دن وہ سیالکوٹ سے طارق بھی ساتھ جا کے اس نے ذکر کیا، نماز ہم نے ان کے ساتھ، میں نے اس نے پہلے دن نماز نہیں پڑھی، اگلے دن اس نے بتایا کہ میں نے شام کو ان کے ساتھ ملاقات کی، ذکر کراتے ہیں، ذکر آپ بھی کریں، نماز تو اگلے دن پڑھی، اور اگلے دن ہی میں 8 یا 9 جنوری کو ساتھ ذکر میں بھی بیٹھ گیا، اور چند دنوں میں ہم 45 آدمی ذکر کرنا شروع ہو گئے، چند دنوں میں۔ اور ایسا جیسے الیاس صاحب نے کل بتایا تھا کہ ذکر سردی میں ہم کرتے تھے، ہماری کیفیت اللہ ہی جانتا ہے اس وقت کیسا ذکر اس طرح ہوتا تھا، آنکھوں سے آنسو اور جسم بالکل پانی سے بھیگ جاتے تھے ہم، ذکر اتنا ہی 45 منٹ تقریباً کراتے تھے، لیکن وہ چونکہ ہمیں تو سمجھ ہی کوئی نہیں تھی کہ یہ کیا چیز ہمیں حضرت نے بتائی اور کیا یہ راستہ ہے، لیکن جیسے ابھی ذکر کراتے ہیں اور جو کیفیت ہوتی ہے، اور اس وقت پوری حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے بعد میں جو خطوط آئے تھے، انہوں نے کہا کہ میری پوری توجہ اور برزخ کے مشائخ کی توجہ پوری آپ کی جماعت کی طرف ہے، اس کی وجہ سے وہ حالات جو وہاں پہ تھے وہ شاید اس وقت اس وجہ سے تھا، لیکن جس طرح ہم ذکر کرتے تھے اور اس میں پھر 45 افسر ذکر کرتے تھے، سارا کیمپ نمازی بن گیا، سوائے 5 رافضی افسر تھے، وہ نہیں پڑھتے تھے ہمارے ساتھ، قادیانی افسر بھی ان کے پیچھے نماز پڑھتے تھے، سارے کے سارے 95 میں سے 90 افسر جو تھے نمازی بن گئے اللہ کے فضل سے، قرآن مجید کی طالب باقاعدہ پڑھا جاتا تھا، سورہ کاف جمعے کے دن صبح پڑھتے تھے، اسی روٹین میں پھر انہوں نے ہمیں آہستہ آہستہ دینی کتب جو تھیں وہاں پہ منگا کے دیں، وہ آج تک میرے پاس سرمایہ، پہلے تو پڑھنے کا موقع نہیں ملتا تھا، ابھی میں پڑھتا ہوں، جہاں کی کتب بھی پڑھی ہیں وہ بھی، ان میں بیش زمین و آسمان کا فرق ہے، جو وہاں کی مشکاۃ شریف ہے، جو وہاں کی اور کی کیمیا سعادت یا دوسری کتابیں ہیں، وہ یہاں کے ترجمے سے زمین و آسمان کا فرق ہے، وہاں کی کتابوں میں بہت فرق ہے، بہت اچھی کتابیں ہیں، اللہ پاک نے ہمیں ذریعہ بنائے، انہوں نے لکھ کے دی، ریکمینڈ کی، وہ کتابیں ہمیں مل گئیں وہاں پہ، وہ کتابوں کے مطابق ہمارے کیمپ میں 2.25 سال ہم نے گزارے، ہمیں پتہ نہیں چلا ٹائم کیسے گزرا ہے، ایک روٹین تھی صبح تہجد کے وقت، اللہ پاک استقامت نصیب فرمائے، اس سلسلے میں خاتم فرمایا کہ مجھے ایک گھڑی کوئی نہیں تھی اس کیمپ میں، ایک گھڑی ملی 2:15 بجے اس کا صبح کا ٹائم اللہ لگا کے، میں اللہ کے فضل سے ساروں کو جگاتا تھا، پھر 2:00 بجے صبح اٹھ کے کمروں میں باری باری جا کے سب کو میں جگاتا تھا، اور پھر اسی طرح تہجد، پھر اشراق، پھر قرآن پاک سیکھا میں نے حضرت سے، اللہ کے فضل و کرم سے قرآن پاک اللہ حضرت سے پڑھا میں نے، میں اس سے پہلے میں نے قرآن پاک نہیں پڑھا ہوا تھا، میری والد صاحب تبلیغی جماعت میں 14 سال لگائے تھے، کراچی کی جماعت کے امیر تھے، ساری کراچی مکی مسجد میں رہے 13 سال رہی وہاں پہ، لیکن میں قرآن پاک نہیں پڑھا ہوا تھا، یہ اللہ کے نے احسان مجھ پہ کیا اور وہاں پہ مجھے ہدایت ملی، تو اسی انہیں حالات میں 2.25 سال گزر گئے، حضرت کے ساتھ ہی ٹرین پہ 1 اپریل کو بیٹھ کے 3 اپریل 1974 کو 2.25 سال کے بعد واپس آیا گھر میں، اس دوران میں والدہ کی ڈیتھ ہو گئی میری، وہ بیمار تھی، ہارٹ پیشنٹ تھی جب میں گیا تھا. میرا بدقسمتی سے میرا نام جو لسٹ پرزنرز کی لسٹ آئی اس میں میرا نام نہیں تھا پہلی لسٹ میں. وہ پہلی بل بیمار تھی تو بالکل ہی ان کو بتایا نہیں تھا، لیکن ان کو شک پڑ گیا. چھ ماہ کے بعد میرا پہلا خط جو تھا وہ گھر پہنچا تو ان کو پتہ چلا کہ میں زندہ ہوں. اس دوران والدہ کی ڈیتھ ہو گئی، بہن کا ایک خط آتا تھا تو ایک خط میں مجھے شک پڑ گیا والدہ جو ہیں وہ زندہ نہیں ہیں، کیونکہ اس نے پہلے اس کا حالات لکھتی تھی تو نہیں لکھے. حضرت کو اللہ پاک نے بتا دیا، انہوں نے باقی ساتھیوں کو بتا دیا کہ معلوم ہوتا ہے کہ ان کی والدہ انتقال ہو چکی. مجھے ستمبر میں جا کے کنفرم ہوا کہ والدہ کا انتقال ہو چکا ہے. تو اس جب واپس آئے تو یہاں پر آ کر سن 74 میں آتے ساتھ ہی 3 اپریل کو پہنچے، 4 کو حضرت نے فرمایا کہ ابھی جانا ہے جی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں. 6 تاریخ کو ہم باقی سارے ساتھی بھی نکلے اور حضرت کی خدمت میں حاضر ہوئے. خط کیمپ میں بے شمار ساتھی انکشافات والے تھے، ایسے کل حضرت نے فرمایا کہ کینیڈا والے ساتھی نے بتایا کہ بچیوں کو انکشافات ہوئے، اہلیہ کو انکشافات ہوا. تو یہی حالات وہاں پہ کیمپ میں تھے. جس آدمی کو ذکر کراتے تھے ہر دوسرے آدمی کو تیز انکشافات کے کھل جاتے تھے. ساتھ والے کیمپ میں سپاہیوں کے اور ان میں سے اکثر تقریباً 70-80% لوگ جو تھے ان کے انکشافات تھے. لہٰذا صاحب ہم بیٹھے ہوئے تو رشید جیلانی صاحب ہماری رپورٹ لینے آئے تھے انٹیلیجنس کے آدمی ہیں کہ یہ کیا کرتے ہیں. تو اللہ پاک نے ان کو بھی اسی رنگ میں رنگ دیا. تو ادھر سارے ساتھی جو تھے اسی طرح کیفیت وہاں پہ ہوتی تھی. اسی طرح جب واپس آئے تو وہاں پہ ایک ساتھی میں رشید صاحب تھے، ان کو اتنے تیز انکشافات تھے. حضرت کے ساتھ کے تھے، ایک تھوڑے سے سینئر تھے، ان کے ساتھ کمرے میں رہتے تھے، کمرے میں کھاتے پیتے تھے. ان کے تیز اتنے انکشافات تھے کہ حضرت کے بارے میں انہوں نے فرمایا کہ ان کے آدھے جسم کے بال سفید ہیں، آدھے سیاہ ہیں حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے. جب ہم نے آئے تو ہم نے اسی طرح سے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ ان کے آدھے جسم کے بال سفید تھے، آدھے بال کالے تھے ایک بیماری کی وجہ سے. تو حضرت کے جب آ کے حاضری دی ان کو دیکھا تو ابھی کیا بیان کریں، اس میں کیا کیفیت انسان کی ہو سکتی کہ اتنی بڑی ہستی، اتنے بڑے منصب والی ہستی، اور جس طرح سادہ لباس انہوں نے پہنا ہوا تھا، اپنے ہاتھ سے چارپائی اٹھا کے لائے، اپنے ہاتھ سے پانی ہمیں پلایا، اپنے ہاتھ سے کھانا لے کر آئے. اور جس حالات میں میں پہلے بھی پچھلی دفعہ دو دفعہ بتایا کہ جن حالات میں ان کو رہتے ہوئے دیکھا اس دور جدید میں، اسلاف کی ہم نے باتیں کتابوں میں پڑھتے ہیں ملتے ہیں کہ جنگلوں میں نکل جاتے تھے کیسے رہتے تھے، لیکن اس دور جدید میں جب کہ ہر صورت دنیا کی موجود ہے اور ساتھیوں کے پاس ہر چیز موجود تھی، ان کا مکان ابھی بھی چکڈالا میں موجود ہے، کچا مکان، ایک اینٹ بھی اس میں نہیں لگی ہوئی تھی، اپنی آنکھوں سے دیکھا، کچی مسجد تھی جس میں کچی گھاس بھی بچھی ہوئی تھی، آگے کچا کھجور کا موٹا سا مسلح پڑا تھا جس پہ کھڑے ہو کر نماز پڑھا تھا، چراغ کی جگہ پر لائٹ بھی نہیں تھی جب وہ آئے ہیں. چھوٹی سی مسجد، اسی مسجد میں ہم آتے تھے اور ان کی خدمت میں حاضر ہوتے تھے. وہ ایک علیحدہ ہے کہ کس کیا کیفیت اور کس طرح مطلب ادھر ہم نے وقت گزارا حضرت کے ساتھ، ان کی شفقت کس قدر تھی جماعت کے ساتھ، اور خاص طور پہ بیگ صاحب کو اللہ پاک نے نوازا اس لیے کہ ان کا جو محبت ان کے ساتھ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اور شیخ کے ساتھ جو محبت ہے، ہم سارے دعوے کرتے ہیں شیخ کی بات، اور ہماری حالت یہ ہے کہ مسجد میں بھی موبائل ہم سے بند نہیں ہوتا. جس ان کو ہم نے آنکھوں سے مسجد میں پھر قید میں وہ بات پھر ضمن یاد آئی، قید میں ایک چپل حضرت پہنتے تھے وہ ٹوٹ گئی، لیکن حضرت نے اس کو چپل کو پہنتے رہے، ایک جانواز تھا وہ بالکل پھٹ گیا پاؤں کے نشان سے سجدوں کی وجہ سے 2.25 سال پڑھ پڑھ کے. ایک لوٹا تھا جس کو حضرت نے 2.25 سال استعمال کرنا نہیں چھوڑا، ہمیں بعد میں پتہ چلا کہ جاتے ہوئے حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے ان کو عطا کیے تھے تینوں چیزیں. 2.25 سال تک حضرت نے انہیں کو استعمال کیا، وہ وضو رہتے تھے ہر وقت، جب حضرت رحمۃ اللہ علیہ کا خط آتا تھا دوبارہ وضو کرتے تھے اور پھر اس کا مطالعہ کرتے تھے. جب ہم نے اللہ پاک نے ہمیں ہدایت دی تو سب ساتھیوں کو ہم نے فرمایا کہ خطوط ان کو لکھیں حضرت کو، جواب آئے گا آپ کو اس کے، سب نے خط لکھے، لمبے لمبے خط لکھے. حضرت نے کہا احتیاطاً مجھے دکھا دیں کیسے خط لکھا جاتا ہے. سب نے دکھایا خط لکھے، میں نے بھی خط لکھا، لیکن مجھے بڑا شرم سی آئی کہ میں کیا ان کو لکھوں گا اور حضرت کو کیا دکھاؤں میں کہ کیا لکھ رہا ہوں. خط میں نے لکھا، میں نے حضرت کو نہیں دکھایا، میں نے اپنی کیفیت اس میں لکھ دی. جواب آیا وہ میرے بھی بہت بیٹا آپ کا خط ملا، پڑھتے وقت آنسو سے جاری ہیں، آنسو آنکھوں سے گر رہے ہیں، آپ کو میری جماعت میں شامل نہ ہوتے تو آگے انہوں نے ڈیش ڈیش ڈالا ہوا تھا. بیگ صاحب کے ساتھ جڑ کے رہنا، ذکر کی نماز کی پابندی اور ذکر پر دعام کرنا، بس اتنا سا جواب تھا. میں نے اپنی کیفیت لکھ کے بھیجی تھی کہ میں نے کس طرح زندگی گزاری ہے، اور کچھ نہیں لکھا تھا. تو میں نے کہا تھا دعا فرمایا اللہ پاک، تو یہ جواب ان کا پہلا خط ہے بھجوایا تھا. تو یہاں پر آئے تو حضرت نے جو شفقت فرمائی, جس طرح ان کے ساتھ رہے, پھر 10 سال تقریباً اللہ پاک نے توفیق دی, لیکن ابھی پچھتاتے ہیں کہ 10 سال میں ہم نے ان سے کیا حاصل کیا, کیا کیا فوج میں تھے, رہا نہیں جاتا تھا, ہر ہفتے تقریباً ہر 15 دن کے بعد کسی کو عزیز کو پکڑنا, کسی بھائی کو پکڑنا, اور گرمی سردی میں وہاں سے بسوں میں بیٹھ کے صبح چلتے تھے, شام کو ان کے پاس پہنچ جاتے تھے, 4-5 آدمی ہوتے تھے, ذکر کرواتے تھے, وہ گھر کی روٹی ان کی پک کے آتی تھی. ابھی میں ان کی گھر کے پردے کی کیفیت بتا دوں کہ بعض اوقات 15-15-20 ساتھی بھی ہو جاتے تھے, گھر کے مٹی کی دیوار تھی. 10 سال میں ان کے گھر سے کسی عورت کی آواز ہم نے نہیں سنی, روٹی پکتی تھی اندر سے پک کے آتی تھی, لیکن 10 سال میں ہم نے گھر میں کسی عورت کی آواز نہیں سنی, کچے گھر میں, صرف دیوار کا پردہ تھا, باہر ہم بیٹھے ہوتے تھے, اندر گھر میں پک کے آتی تھی. اور اسی طرح پھر منارے کے اجتماعات میں حضرت نے خصوصی اجتماع ایک ہوا جب قید سے آئے واپس ساتھیوں, قید کے ساتھیوں کی وجہ سے, اس پہ خاص شفقت فرمائی, جتنے قید والے ساتھی تھے ان کو ایک ساتھ بٹھایا اپنے, اور فرمایا کہ جدھر تک کسی کی روح کی قوت پرواز ہے چلیں, اور اللہ پاک نے کرم فرمایا, انہوں نے اتنی توجہ دی, اور اس کے بعد دعا فرمائی کہ انشاءاللہ جدھر تک پہنچ گئے اس کے بعد نیچے نہیں گھرو گے اللہ پاک اس, لیکن ایسی نظر لگی اس میں جماعت کے ساتھیوں کو, حضرت رحمۃ اللہ علیہ اپنے پاس رہنے کی اجازت نہیں دیا کرتے تھے کسی کو بھی 2-3 دن سے زیادہ, کیونکہ یہ چیز کہتے ہیں نقصان پہنچاتی ہے, وہ کسی کو نہیں رہنے دیتے. ہم بعد آتے تھے تو وہاں پہ ایک آصف نیازی, یہ اجمل نیازی جو اخبار میں لکھتا ہے, اس کا چھوٹا بھائی تھا آصف نیازی, یہ بڑا بھائی تھا, اس کو اجازت دی ہوئی تھی, وہ ان سے پڑھتا تھا حضرت سے, باقی کسی کو اجازت 2-3 دن سے نہیں رہتی تھی. اس کا رزلٹ ابھی مجھے آ کے سمجھ آتی ہے کہ ہمارے جماعت کے بہت سارے ساتھی, اللہ پاک ہمارے سب کی حفاظت فرمائے, جو حضرت بیگ صاحب کے ساتھ قریبی ساتھی ہیں, پاس رہنے سے انسان کے اوپر نفس اور شیطان بہت حملہ کرتا ہے. انسان ہیں وہ, خود حضرت فرماتے ہیں کہ میں انسان ہوں اس دنیا میں رہنا, حضرت جی فرمایا کرتے تھے کہ میں انسان ہوں, میرے پاس جو ساتھی رہیں گے, میں نے ان چکڑالے والوں کے ساتھ بھی بات کرنی ہوتی ہے, میں نے ان کو بھی اور لوگوں کو بھی ساتھ بات کرنی ہوتی ہے. انسان اپنے دل میں ایک تصور یا ایک چیز شیخ کے بارے میں بٹھا لیتا ہے, پھر اس چیز کو دیکھتا نہیں ہے. اس کے ان کے ساتھ بھی قریب رہنے والوں کو, 2-3 ساتھیوں کو کئی برس گزارنے کے باوجود بدبختی ان پہ غالب آئی اور اجڑ گئے. یہاں پہ بھی کچھ ایسے ساتھی, بڑے قید کے پکے ساتھی, اللہ رحمۃ اللہ علیہ کی دعا, ایک ساتھی کا نام جد تھے, جب انہوں کو اللہ پاک نے قید میں اس طرح سے لگایا تو انہوں نے حضرت جی کو خط لکھا کہ میرے گھر میں تو اللہ کا نام لینے والا بھی کوئی نہیں ہے. 9 بھائی ہیں وہ, اللہ حضرت نے ان کے لیے دعا فرمائی ہوگی, 7 بھائیوں کی داڑیاں, ان کے بچے آگے حافظ قرآن ہیں, لیکن وہ حضرت جی کے ساتھ رہتے تھے چکلالا 3 میں, بالکل نزدیک گھر تھا, شیطان نے نہیں چھوڑا, نفس نے نہیں چھوڑا, تقوی کی بنیاد پہ جو بھی ان کے ذہن میں آیا وہ بھی جماعت سے کٹ گئے. اللہ پاک سب بچا کے رکھے. اس میں انسان کو سب سے زیادہ جو ہے وہ انسان کو نفس اور تکبر, اور بعض لوگوں کو یہ تقوی کی چیز یہ لے کے بیٹھ جاتی کہ میں تو نیک ہوں, حضرت جی کے ساتھ یہ کیا ہو گیا, تو یہ معاملہ کیسے ہو گیا. انسان کی بدبختی کی پہلی علامت یہ ہے کہ کسی کی اچھائیاں چھوڑ دے اور اس کی برائیوں پہ تنقید کرے, اچھائی کے پہلو نہیں دیکھتے. ساری جماعت والے باہر سے آ کے کیا کچھ بتا رہے ہیں, آپ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں, لیکن اس کے باوجود انسان تنقید کرے یا ان کی بات نہ مانے یا اور اس کے منفی پہلو, انسان ہے, انسان کی کوئی بے شمار خطائیں بھی ہوتی ہیں. کوئی بھی انسان, حدیث میں آتا ہے کہ تمام بنی آدم خطا کار ہیں, سب سے اچھا خطا کار ہوا جو توبہ کرنے والا ہے. شاہ صاحب کی بات سب سے سونے پہ سواگا کہ انسان کرتا رہے اور ڈرتا رہے, کرتا رہے ڈرتا رہے, شیطان آپ کے پیچھے لوگ کریں گے تو آپ کے اوپر تکبر اور کبر پیدا کرے گا. اسی طرح نظر کے ساتھ تقریباً 10 سال گزارے. پھر اس کے بعد جب اللہ پاک نے, اور جب آخری دن تھے حضرت کے, اس وقت بھی ہم آئے, کوہاٹ سے آئے تھے 4 ساتھی حضرت کی خدمت میں آئے. اس وقت حضرت ان کو تکلیف ہو چکی تھی, حضرت بیگ صاحب اس وقت بھی موجود تھے, گاڑی لے کے پنڈی سے آئے ہوئے تھے, اپنے ہاتھ سے انہوں نے ان کا ساتھ تھاما ہوا تھا, ساتھ لے کے پنڈی گئے, پنڈی تو ہم ساتھ گئے, پنڈی تک, پنڈی سے ہم کوہاٹ چلے گئے, حضرت جی سی ایم میں چلے گئے. وہ میرا آخری ان کی زیارت تھی, اس کے بعد وہاں سے مجھے آنے کا موقع نہیں ملا. جب انہوں نے دنیا سے پردہ فرمایا پھر جنازے کے لیے ہم آئے, اور جس دن جنازہ ان کا تھا 19 فروری کو, اس دن اتنی شدید بارش پورے ملک میں ہوئی, کراچی سے لے کے پورے پاکستان میں, کہ ایسے لگتا تھا آسمان بھی اس رویا. اس دن بہت شدید بارش تھی, اس بارش میں لوگ کراچی سے اور پتہ نہیں کدھر کدھر سے جنازے پہنچے, اور جنازے میں ہم بھی شامل ہوئے یہاں پہ, اور حضرت بیگ صاحب نے خود اپنے ہاتھ سے ان کو قبر مبارک میں اتارا. عصر کے بعد اور اس کے بعد جنازہ ہم نے ادھر پڑھا تھا, پھر اس کے بعد ہم نے کیا, اس کے بعد ہم واپس گئے. اس کے بعد سلسلہ جماعت کے ساتھ ہوا. پھر جیسے کل ظفر زاہد صاحب نے بتایا تھا کہ جماعت کے اوپر آزمائش آئی سخت. اللہ پاک ہی بچانے والا انسان بہت کمزور ہے, میں بہت کمزور, سب سے زیادہ کمزور ساتھی ہوں. اس وقت شکر ہے میں مظفر آباد میں تھا, گور صاحب وہاں پہ تھے, اللہ نے حفاظت ہماری, شاہ صاحب اور بیگ صاحب آئے ادھر میرے گھر میں بھی, انہوں نے تھوڑی دیر قیام کیا اور مجھے شیطان اور نفس کے شر سے بچا لیا, کہ ورنہ میرے ساتھ والے قید والے سارے ساتھی ادھر چلے گئے. ادھر سے بھی کئی جماعت سے کٹ گئے ہوئے. ابھی پچھلے دنوں مجھے ضمن یاد آ گیا کہ چند قید کے ساتھی اور کچھ دوسرے ساتھی ملے. ایک دن میں ہمارے مسجد میں جدھر رہتا ہوں عسکری میں, تو تبلیغی جماعت والے آئے ہوئے تھے, تو میں نفل اول کو مغرب کے بعد وہ بھی نہیں پڑھتے, وہ فرض پڑھ کے سنتے پڑھ کے فوراً شروع ہو جاتے ہیں. میں نے وہ بھی ان کے نفل پڑھنے تھے, میں باہر نہیں لگنے لگا تو مجھے ایک نے روک لیا. وہ کہنا سرور تھے اور میجر ایک اور خادم تھے, ایک اور ساتھی تھے. میں نے ان کو دیکھا تو میں نے کہا یہ تو وہ پرانے جماعت کے ساتھی ہیں. میں نے مجھے کہتے ہیں جی بیٹھے ہیں. میں نے کہا جی میں نے تو ابھی وہ بھی ان کے نفل پڑھنے پھر ذکر کرنا ہے. کہتے ذکر تو ہم بھی کرتے ہیں. میں باہر نکل آیا, میرے ساتھ ایک میجر ساتھ, میں نے ان سے بات کی. میں نے تو ان سے نہیں پوچھا, میجر صاحب نے اگلے دن کو کریدا, کیونکہ میں ان کو ذکر کی دعوت دیتا رہتا ہوں میجر صاحب کو, تو ان کو کریدا کہ یہ جماعت سے کیوں علیحدہ ہو گئے. تو انہوں نے پھر ان سے پوچھ کے مجھے بتایا کہ جو کہتے ہیں کہ جی ہم کرتے تھے ذکر, لیکن اس طرف کے حالات دیکھ کے وہ بھی ان کو چھوڑ کے تبلیغی جماعت میں لگے ہوئے. تو اللہ پاک حفاظت فرمائے کہ جن لوگوں کو غلطی لگی, جن لوگوں کو سمجھ نہیں آئی, شیطان اور نفس نے بہکایا, ان کو سکون ادھر بھی نہیں ملا, وہ ان کو چھوڑ کے ایک دم بریڈی حنیف بھی ایک دن آئے, اور حضرت ان کو جانتے ہیں اچھی طرح, حضرت کے شاگرد ہیں, وہ بھی ایک دن آئے ادھر مسجد میں. انہوں نے باقاعدہ آ کے اعلان کیا کہ جی میں مغرب کے بعد ٹائم لینا چاہتا ہوں, میں تھوڑا تقریر کروں گا. انہوں نے کسی اور موضوع پہ تقریر کی, اس موضوع پہ انہوں نے بھی بیان نہیں کیا. تو اسی طرح ہم کرتے کرتے ابھی حالات آپ کے سامنے ہیں. میں صرف جو چند باتیں اور کرنا چاہتا ہوں یہ ہے کہ ادھر حضرت صبح شام ہمیں واعظ و نصیحت کرتے ہیں کہ آپ لوگ یہ کریں یہ نہ کریں, لیکن ہمارے اوپر اس کا اثر کوئی نہیں ہوتا. خورشید صاحب نے پہلے دن بڑے چند لفظوں میں بڑی اچھی طرح بیان کیا کہ ہم آپ نیت دیکھیں اپنی, کس نیت سے یہاں پہ آئیں, کیا کرنے آئے. میں 19 تاریخ کو آ گیا تھا, انہوں نے نماز پڑھائی, تھوڑا سا بیان کیا. وہ بیان ایسا مدلل چند الفاظ میں تھا کہ اگر ساتھی جنہوں نے سنا ان کو چاہیے تھا, باقی سارے ساتھیوں کو بتاتے تاکہ اس پہ عمل کریں. اگلے دن انہوں نے یہاں پہ اثر کے وقت ریکویسٹ کی کہ موبائل جو ہیں آپ لوگ مغرب سے عشاء تک بند کر دیا کریں, لیکن آپ سب سن رہے ہیں. آج بول کے ایک ساتھی نے نماز کے دوران سر سر کر رہا تھا, ابھی اس کو اپنے سر کو خدا اور کے رسول کے حکم سے زیادہ عزیز ہے. ابھی کیا ہم لوگ کیا کرتے ہیں, مسجد میں بیٹھے ہوئے موبائل بند نہیں کر سکتے. مسجد میں حضرت نے پہلے دن بتایا تھا, حضرت اشاروں کے نام میں بات کرتے ہیں, وہ کھلا کھلا کہہ دیں گے آپ نہیں مانیں گے تو بالکل ستیہ ناس ہو جائے گا, تباہی ہو جائے گی. انہوں نے فرمایا کہ اپنے شکل و صورت کو ٹھیک کریں, اپنے لباس کو ٹھیک کریں, اپنی سیرت کو ٹھیک کریں, تو پھر ہم کس کی بات سنیں گے. ہم اللہ کے رسول کی بات نہیں مانتے تو شیخ کی بات نہیں مانگتے, تو پھر ہم کیا اصلاح کرنے کے لیے آئے ہوئے, گھر چھوڑ کے آئے ہوئے ہیں. ابھی سب سے زیادہ چیز جو ایک حدیث ہی ہے, میں نے آج بھی ایک ساتھی کو بتائی تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آیا کہ بہت سارے مسلمان جہنم میں چلے جائیں گے. صاحب نے پوچھا یا رسول اللہ کیا وہ نمازی نہیں ہوں گے؟ انہوں نے نمازی بھی ہوں گے تو گزار بھی ہوں گے, لیکن جب مال نظر آئے گا تو فوراً جھپٹ پڑیں گے بغیر دیکھے ہوئے حلال کا کہ حرام کا. اللہ پاک ہماری حفاظت فرمائے. ہم میں سے اکثر جو مال اور اولاد کی وجہ سے یہاں موبائل جیب میں ڈالو ہے, 2 سال پہلے تک موبائل نہیں تھا, اس وقت بھی ہم اسی طرح جماعت کثیر ہوتی تھی, لیکن ابھی ہماری یہ حالت ہے کہ رات کے 12 بجے تک کمروں میں موبائل بجتے رہتے ہیں, اور مسجد میں بھی مزار پہ حاضری 2 دفعہ نے دی ہے اور دونوں دفعہ موبائل بیچ میں بجا, ابھی 3-4 دفعہ پیچھے موبائل بجا. ہمارے کیا ہمارے دنوں میں کیا چیز ہے کہ ہمیں کیا چیز روکتی ہے کہ ہم نے دیکھ رہے ہیں صبح شام کی زیارت کرتے ہیں, معمول کرتے ہیں, ذکر کرتے ہیں, بات حضرت کی وہی ہے. کچھ ساتھی یہاں پہ جیسے حدیث پر نے فرمائی تھی صبح بیان کی تھی کہ ایک باہر سے آیا اور نجات پا گیا, اور جو بیٹھے ہوئے ہیں وہ بیٹھے ہوئے بھی یہاں پہ حاضر نہ ہوں تو کتنی بڑی بدبختی کی بات ہے. گھر بار چھوڑ کے آئے ہیں, بیوی بچوں کو چھوڑ کے آئے ہیں, تکلیفیں برداشت کر رہے ہیں, لیکن حضرت کے فرمان کے اوپر عمل جو ہے وہ ہم نہیں کر رہے. اللہ پاک ہم سب کی حفاظت فرمائے, اس نسبت کو سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.
ماشاء اللہ آپ نے باتیں سنی ان کی. وہ جس ساتھی کا موبائل بجا تھا اس کی ایک مجبوری تھی بیچارے کی, بہت پریشان تھا, تو میں نے سمجھ گیا تھا اس کا فون ہے, تو میں نے اسے آواز دے گا کہ باہر چلے جاؤ. اس کی آواز ماشاء اللہ ویسے اپنی بھاری ہے, پھر بھی نصیحت کی بات ہے کہ بندے کو ابھی تو بڑی سہولتیں اس کے اندر, اس کو سائلنٹ پہ رہ دیں نا, اس کی آواز نہیں آتی نمبر ایک. نمبر دو, سائلنٹ پہ رہنے سے جس کی کال آتی ہے نا مس کال, کالم میں مس گھس گئی تو وہ اس کو بندہ بعد میں کر سکتا ہے. حکمت کا تقاضا یہ, اگر کیا پتا کہ 8 بجے نماز شاہ کی پڑھ رہے ہیں یہ لوگ, وہ تو آپ نے سمجھا ہوگا سوا سات نماز ہوتی ہے تو فارغ ہوں گے نماز. چلو اللہ تعالیٰ ہم سب کو معاف فرمائے اپنے ہمارے. ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا, کچھ غلطی ہو جائے ایسی جو سہون ہو وہ بھی اللہ تعالیٰ معاف فرمائے, وہ جان بوجھ کے ہو گئے وہ بھی اللہ تعالیٰ معاف فرمائے. الیاس صاحب کھانا کھلا رہے ہیں ان شاء اللہ تعالیٰ. کل جمعرات ہے, جمعہ دو راتیں بھی ہیں اللہ کے فضل سے. آپ نے قید کی تھوڑی بہت باتیں سنی ان سے خالد میاں سے ماشاء اللہ. یہ سیکنڈ لفٹنانٹ تھے, نوجوان گورے چٹے اور داڑھی کونی رکھی تھی, جب الحمد للہ ہلکے میں آئے تھا اللہ تعالیٰ نے کرم فرمایا ان پر, فضل فرمایا. چناؤ ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے, چناؤ ہے. اور جب یہ ماشاء اللہ آئے ہیں تو اپنے دونوں بھائی شاہد اور حامد اور پورا فیملی سب کو اللہ تعالیٰ سکھایا کرایا ماشاء اللہ. دونوں بھائی بھی آئے ہیں ماشاء اللہ. تو یہ اچھی چیز جو سمجھتے ہیں اور نایاب چیز سمجھتے ہیں, سب سے پہلے اپنے عزیزوں کو سکھاتے ہیں کہ اللہ یہ بھی اس دور سے مالا مال ہو جائیں. جسے کل عثمان غنی سے بتا رہے تھے کہ سب سے پہلے اپنے بچوں کو لگایا ماشاء اللہ. اور واقعی سب سے بڑا سرمایہ یہی ہے کہ جو صدقہ جاری ہے بچے اللہ اللہ کریں اور اس چیز پیچھے پہنچتے رہے, اپنا آرام بھی کریں مگر معمول کے دوران نہیں, سن لیں, آرام کریں جب آرام کر رہے ہوں تب ہی معمول کر رہے ہوں. نہیں سمجھے, جب معمول کریں تو اس میں قوت سے معمول کریں, اس میں آرام نہ کریں. اور جب آرام کر رہے ہوں تو اس میں بھی کیا کریں, اپنا معمول جاری رکھیں, ضربوں کا نہیں, موبائل فون کا نہیں, اپنے مراقبات کا. کوئی پتہ نہیں صبح اٹھا جاتا ہے کہ نہیں. اللہ تعالیٰ کی ذات ایک دس ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے اور مقبول عمل کی